رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کے دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ، مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نگہبان، اور یہ مختلف نوعیت کے اس میں یوں سمجھیے کہ پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں کہ نگہبانی کرنے کے حوالے سے اگر ہم اس کی کچھ اقسام کریں تو ہم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کی نگہبانی کرنا، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی نگہبانی کرنا۔ اب جب ان دو کی بات کی جائے گی تو اب اس کے اندر بھی بہت ساری اس کی شاخیں نکلتی چلی جائیں گی، اور اس میں پھر بعض وہ بھی کام ہیں جو ہم پر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ جس کی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں یا پھر جن کی ذمہ داریاں ہم نے قبول کر لی ہیں، ان سب کی نگہبانی کرنا یہ ہماری ایک مسلمان کی امتیازی شان ہونی چاہیے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ والدین بھی آ جاتے ہیں، اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، اور جو اداروں کے جو ذمہ دار یا ناظمین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ملازمت کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اپنی ذمہ داری کی نگہبانی کریں تاکہ کہیں ان سے کوتاہی یا کہیں ان سے غلطیاں نہ ہو جائیں اور غفلت کی وجہ سے یہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یوں تو نماز کی نگہبانی کا بھی فرمایا کہ اپنی نماز کی نگہبانی کرو، اور اس کو اس کے اوقات میں پڑھنا یا دیگر اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، کیونکہ بسا اوقات اس میں اگر ہم بغور دیکھیں گے تو اولاد بھی ہمارے لیے بہت اس میں موضوع بنے گا کہ اولاد کے حوالے سے جو نگہبانی والدین کو کرنی ہے اس میں والدین کی جو کمزوریاں اب جو سامنے مزید کھل کر آ رہی ہیں، جو تربیت اولاد کے تحت بھی یہ موضوع چل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام کو جو اپنے طلبہ کرام کی مدنی منوں کی مدنی منیوں کی جو نگہبانی کرنی تھی وہ دیکھنا تھا، پھر انہیں کن چیزوں سے بچانا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کہاں جاتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، اکیلے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر، جو عموماً بے احتیاطیوں کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں سب شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی نگہبانی کرنا، یہ ساتھ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے. تو اس میں الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی اس موضوع پر تیاری کر کر آتے ہیں، اور وہ بھی اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو اظہار کرنا ہے وہ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کی کالس دیتے ہیں، کچھ میں نے بھی عرض کرنا ہوتا ہے، دیگر اسلام بھائی نے بھی عرض کرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطا اور لغزش سے بچا کر اس اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مہروز بھائی، نگہبان کون اور نگہبانی کیا، اس کے معنی کیا بیان کیے جائیں گے؟
یہ اصل میں ہمارے موضوع کی جو بنیاد بنی وہ تو وہ حدیث پاک تھی کہ کلکم رائن و کلکم مسعود رعیتی ہی، تو اسی سے لیا گیا نگہبان،
کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماتحت کا نگہبان ہے.
جی،
اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا،
پوچھا جائے گا،
خلاصہ یہی بنتا ہے اس کا.
جی ایسا ہی ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں جو لفظ نگہبانی آیا ہے اس حدیث میں، جو رائن کا ترجمہ نگہبانی، نگرانی یا حاکمیت کیا گیا ہے،
حفاظت
کرنا کیا گیا ہے،
نظر رکھنا،
یہ تمام معنی آتے ہیں،
یہ سارے معنی اس میں آئے، لغت کے اعتبار سے تو آئے تھے.
جی نگہبانی کا مطلب یہی کہ اس پہ حفاظت کرنا، اس کی نگاہ رکھنا، اور جو مجموعی طور پہ دیکھیں تو باس پوس کرنا، اس کام کے فالو اپ لینا، یہ ساری چیزیں ان معنوں میں شمار ہو رہی تھیں.
ٹھیک.
اور حدیث پاک میں جو آیا کلکم رائن، تو رائن کہتے ہیں کہ اس کو بکریوں کے چرواہے کو جو ریوڑ لے کر چلتا ہے اس کو رائن کہتے ہیں، کیونکہ وہ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، تو اس لیے اسے رائن کہتے ہیں. وہیں سے اخذ کرتے ہوئے یہ لفظ لیا گیا اور اس کا ترجمہ نگرانی یا نگہبانی کیا گیا. اب اس حدیث پاک کے تحت شارع بخاری مفتی محمد شریف الامجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو کسی کی نگہبانی میں ہو، اس طرح عوام، سلطان اور حاکم کے، اولاد ماں باپ کے، تلامذہ اساتذہ کے، مریدین پیر کی رعایا ہوئے، یوں ہی جو ماں، زوجہ یا اولاد یا نوکر کے سپردگی میں ہو، اس کی نگہداشت ان پر واجب ہے. یہ یاد رہے نگہبانی میں یہ بھی داخل ہے کہ رعایا گناہ میں مبتلا نہ ہو. نزہت القاری میں شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور دو احادیث بھی ہیں پھر انشاءاللہ سے.
مطلب اس کو تو کافی انہوں نے مطلب اس میں تفصیل لکھ دی نا، جو آپ نے یہ کتاب عطا فرمائی، ہاں اس میں تو گویا کہ انہوں نے کافی تفصیل لکھ دی کہ اس میں جو جو چیزیں آ گئی ہیں اس کے تحت، تو وہ سب یہاں لکھ دیا گیا ہے.
جی
تو یہ سارے نگہبانی میں آ جائیں گے. اس حدیث پاک اگر ہم پڑھ کر سنا دیں کہ تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہاں نگران آپ نے نگہبانی کے طور پر بھی لیا ہے. اچھا تو یہ تو کافی اس میں ڈیٹیل آ گئی ہے، اور ہر ایک کے لیے گویا کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ خود کس کس کام کا نگہبان ہے.
یہ ہمیں اپنی حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا، ہم میں سے ہر شخص. حدیث پاک میں تو فرمائیں گے تم میں سے ہر ایک نگہبان یا نگران ہے، کلکم رائن، ہر ایک کے لیے کہا گیا، لیکن ہر ایک کی نگرانی یا نگہبانی جو ہوگی وہ مختلف ہوگی، اور ہم میں سے کتنے ہی تو ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم کسی چیز کے نہ نگہبان ہیں، نہ نگران ہیں، نہ کسی چیز کے رسپانسیبل اور جواب دہ ہیں. تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں رسپانسیبل ہیں، ہم کہاں کہاں نگران یا نگہبان کی حیثیت ہماری پائی جاتی ہے، اور وہ کون کون سے افراد ذمہ داریاں یا اشیاء ہیں جو ہمارے ماتحت داخل ہوتی ہیں. جب اس چیز کا تعین ہو جائے گا تو اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی اس حوالے سے تربیت اور نگہبانی اور نگہداشت کرنی ہوگی.
تو وہ کون کون سے آ جاتے ہیں؟
اب یہ ہر کسی کے مختلف ہوں گے اگر دیکھیں تو.
اگر ہم
جیسے
جی فرمائیں
ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کی حیثیت سے دیکھیں تو جو باپ ہے یا شوہر ہے وہ گھر کا نگہبان اور نگران ہے. اور پھر اگر اس کے بعد گھر میں دیکھیں تو زوجہ کو کہا گیا کہ وہ اس کی مال کی عزت کی اس کے بچوں کی نگہبان ہے. اسی طریقے سے جہاں پہ یہ نہیں ہے یا ہے بھی تو کسی درجے میں جا کے بڑا بھائی بھی نگہبان ہوگا. جو بڑا بھائی ہے بڑی بہن ہے تو وہ نگہبان یا نگران ہوگی. پھر اس کو آگے لے کر چلیے تو جو ہمارے فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں یا محلے داری کا نظام ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ایسوسیشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب وہ ایسوسیشن بن گئی اور ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں مسلمان معاشرہ ہے اور جہاں جہاں یہ افراد ہوں گے اس طریقے کے تو وہاں پہ کسی نہ کسی سینریو میں کسی نہ کسی زاویے میں وہ نگران اور نگہبان بن چکے. اور یہ ایسی نگرانی اور ایسی نگہبانی ہے جو انہوں نے خود حاصل کی ہے, خود ہی اپنے اوپر اوڑی ہے. تو اب انہیں اس کا تعین کرنا پڑے گا. تعین تو ہو ہی گیا کہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور پھر انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہمارے ذمے کیا لازم آتا ہے.
اپنی ذمہ داری کو سمجھیں.
پھر اسی طریقے سے آپ نے جیسے مثال دی کہ بڑی کمپنیز ہیں, فیکٹریز ہیں, ان کے جو عہدے دار ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ نگران اور نگہبان ہوں گے, ان سے باس پوس ہوگی, انہیں اس کی تربیت اور نگرانی اپنے سسٹم کی, اپنے سسٹم میں شامل افراد کی اور چیزوں کی کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے دیگر مواقع پہ جائیں, جب خاندان میں دیکھیں تو پھر وہ خاندان کا بھی بڑا ہوگا. ابھی ہم نے گھر میں دیکھا تو ایک باپ یا شوہر جو ہے وہ بڑا ہے, لیکن پھر خاندان میں جب ہم دیکھیں گے تو 8-10-12 فیملیز جو ہیں, گھرانے جو ہیں وہ مل کے خاندان بنا ہوا ہے, تو اس کا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا یا سربراہ ہوگا جو اس خاندان کی تربیت نگہداشت اور نگہبانی کا ذمہ دار ٹھہرے گا. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں. آپ مزید
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو, ہمیں سے ہر ایک کو کہا جائے کہ آپ اور میں نگران یا نگہبان ہیں. یہاں پر باقاعدہ حدیث پاک کے تحت بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون کس کا نگران ہے, کس کو کہاں کی نگرانی کرنی ہے, کہاں کی نگہبانی کرنی ہے. اور یہ سب چیزیں ایک طرح سے تعین شدہ ہیں. اگر ہم اس پر غور کریں گے تو شاید ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی سوچ اور سمجھ نصیب ہوگی. پھر یہ کہ ایک کی نگرانی ایک کا کام دوسرے پر ڈال دینا کہ جناب یہ اس کا ذمہ دار ہے, جناب یہ اس کا ذمہ دار ہے, اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسروں کی ذمہ داری کے اوپر اتر آنا. جیسے عموماً ہمارے یہاں تعلیمی اداروں پہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں کہ تعلیمی طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ جو اساتذہ ہیں یہ بچوں کے ذمہ دار ہیں, اور جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ کون اپنی ذمہ داری کس کے لیے پوری کرے گا. استاد نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور وہاں پر اپنے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کو مزید ہم لے کر بڑھیں گے, لیکن مجھے بتایا کہ کال ہے, آئیے کال لے لیتے ہیں.
میرا نام احمد رضا اتواری ہے, میں ہند کے شہر کلکتہ سے بول رہا ہوں. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنی زبان کی نگہبانی کس طرح کیا جائے. بعض اوقات بارہا نہ چاہتے ہوئے ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ کہتا تو اچھا ہوتا, وہ نہ کہتا تو اچھا ہوتا. اے کاش ہمیں زبان کو کفر مدینہ عطا ہو جائے اور اس کی کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دے تاکہ ہم اپنی زبان کی بے احتیاطی سے بچ سکیں.
جی, اصل میں جس چیز کی نگرانی سب سے زیادہ ضروری ہے, ان ضروری چیزوں میں جس کو خاص طور پر بیان کیا گیا وہ زبان ہے, کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو زبان پر نظر رکھنا, زبان پر توجہ رکھنا, اور اس کے لیے جو بنیادی طور پر مدنی پھول جو ہم امیر علیہ سنت سے بارہا مدنی مذاکرے میں سنتے چلے آ رہے ہیں, تو مدنی مذاکرے میں زبان کی حفاظت کے حوالے سے بارہا ایک مدنی پھول ہمیں ملتا ہے, ایک چپ سو سکھ. ایک چپ سو سکھ. دوسرا یہ کہ پہلے تولو بعد میں بولو. جو آپ نے کہا کہ ہمیں اس معاملے میں کیا احتیاطی طور پر اگر مدنی پھول چاہیے, تو حقیقت یہ ہے کہ جو نگہبان ہوگا اپنی زبان کا, اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوگا, خیال رکھنے والا ہوگا, نظر رکھنے والا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے, کیونکہ یہ ساری معنی نگہبانی کے تحت آتے ہیں. تو نگاہ بانی کے تحت اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو پھر وہ پہلے تولے گا کہ یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ نہ بول کر بندہ پچھتا لے. تو اب مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ہم بول اور غیبت ہو گئی. اب غیبت ہو گئی تو اب غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمیشہ اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ جو برائی میں اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہوں کیا اس برائی کے بیان کرنے کی کوئی شرعی حیثیت یا شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے. نارملی طور پر برائی برائے برائی ہو رہی ہوتی ہے اور غیبت جیسے حرام گناہ میں ہم مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب غیبت ہو گئی اور اب اس کو پتہ بھی چل گیا جس کی غیبت ہوئی ہے, تو اب اس سے معافی مانگو, توبہ کرو, اس اپنی توبہ پر اس کو گواہ کرو. اور بہت ساری چیزیں اس میں پھر ہوتی ہیں اور پھر خوف ڈر, اللہ تعالیٰ سچی توبہ عطا فرمائے. تو اب یہ کہ غیبت میں پڑ جانا, چگلیوں میں پڑ جانا اور اسی طرح مطلب کہ دل آزاریوں میں پڑ جانا کہ جس کو اپنی زبان کی حفاظت کی سوچ نہیں ہوتی, اس کی زبان پر شریعت کی لگام بھی نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر بہت سارے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہمارے سائل محترم نے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. قفل مدینہ
لگا رہے گا.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری ہے.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری ہے.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری ہے
انشاءاللہ عز وجل. تو غیبت سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت کی سوچ ہونی بہت ضروری ہے. اس کے لیے مطالعہ بھی کریں, ایک چپ سو سکھ یہ رسالے کا مطالعہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ خاموش شہزادہ اس کا بھی مطالعہ کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہر ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منانے کی ترغیب موجود ہے, یعنی اتوار کو مغرب سے لے کر پیر شریف کی مغرب تک. الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی رسالہ خاموش شہزادہ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, اس کے درس کا بھی سلسلہ رہتا ہے, اور ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاص طور پر اس یوم قفل مدینہ کے طور پر لکھ کر گفتگو کرتے ہیں, اشارے سے گفتگو کر لیتے ہیں اور کم بولنے کی عادت پیدا کرتے ہیں. ہاں جہاں بولنا لازمی ہے ضروری ہے, جس کے بارے میں امیر علیہ سنت بارہا ارشاد فرماتے ہیں, تو وہاں ظاہر بولنا کہ کوئی سلام کرے گا تو ہاتھ دلا کر تو جواب دینا نہیں, وعلیکم السلام اس کو زبان سے جواب دینا. اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں ضرورت کے تحت بولنا ہے وہاں بولنا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بولنے کی کیا ترغیب دلانا, یہاں تو خاموش رہنے کی ترغیب بہت ضروری ہے. بولنے پر تو سمجھا سارے کے سارے جیسے ایک تعداد ہے جو بولنے پر اتری ہوئی ہے, اور گپ شپ لگانے کے بہانے چاہیے, بولنے کے بہانے چاہیے, اور وقت نہ وقت کی قدر, نہ وقت کی اہمیت, نہ زبان کی قدر, نہ زبان کی اہمیت, تو بڑا اس میں ہے. تو اب سائل محترم نے توجہ دلائی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو نیت کر لیجئے خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی انشاء اللہ عز و جل. اور ایک چپ سو سکھ ہے نا, یہ بھی رسالہ مقتوۃ المدینہ سے ہدیہ کیا ہوگا,
14 روپیہ
دیا ہے, تو اس کا بھی آپ مطالعہ کرنے کی نیت کر لیجئے. تو امید ہے کہ ذہن بنے گا خاموش رہنے کا. ایک اور کال لے لیتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ابو عویس محمد سمون رضا تاری ہے, قادر پورہ مدینۃ الاولیاء سے میں عرض کر رہا ہوں. آج کے مدنی مکالمے کا عنوان نگاہ بانی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک نگاہ بان میں کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو اپنی نگاہ بانی کا حق ادا کر سکے, اس حوالے سے مدنی سوچ یہ ارشاد فرما دیں.
دیکھیں نگہ بانی مختلف عنوانات پر یہ پھیلا ہوا ہے نا, اس کا سلسلہ. سب سے بنیادی بات تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی یہ ہے کہ وہ اپنی اس جو جس چیز کی اس کو نگہ بانی کرنی ہے اس کا علم ہو, کہ اس کے نگہ بانی کرنے کے شرعی اخلاقی اور دیگر تقاضے کیا کیا ہیں, اس کا علم ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اس کے اندر تقویٰ ہو, دیانت داری ہو, پرہیزگاری ہو. اور اب جیسے کہ کوئی مسجد کا نگہبان ہے یعنی مسجد کا ذمہ دار ہے, متولی جیسے لے لیجیے. اچھا چلے کال چلا دیں, یہ کہہ رہے اسی موضوع سے متعلق کال آئی ہوئی, چلا دیں.
اب تو رضاق بات کر رہا ہوں میں, کراچی خالی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کے نگران ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
مسجد کے جو نگران ہوتے ہیں. اچھا اب جیسے یہ جیسے ابھی کال آ گئی مسجد کی نگرانی, مسجد کی نگرانی, تو اس میں دیانت دار ہو, ہوشیار ہو, کارگزار ہو, تو یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مسجد کے وقف کے احکام کیا ہیں, اس کے جو چندہ جمع ہوتا ہے مسجد کا اس کے احکام کیا ہیں, امام مسجد رکھنے کے حوالے سے, مؤذن کے حوالے سے, اور بھی اس کے مطلب کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں مسجد کے حوالے سے, یہ مسجد کے آداب کے حوالے سے باقاعدہ ایک مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ, یہ بھی رسالہ مقتوۃ المدینہ پر آ چکا ہے, یہ لے لیجئے. اسی طرح چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس میں آپ کو چند مدنی پھول مل جائیں گے. فیضان رمضان جو امیر سنت کی کتاب ہے اس میں جو اعتکاف کا باب ہے فیضان اعتکاف, اس میں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو مسجد کے حوالے سے بھی کئی مدنی پھول ملیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی مسجد کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, بالکل مسجد کی ذمہ داری قبول فرمائے اور مسجد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جو کام نیک سمجھ کر کر رہے ہیں وہ نیک ہونے کے بجائے وہ گناہ بھرا کام ہو. لہذا پہلے جو بھی آپ ذمہ داری لیں, خالی یہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے, امام نے امامت کی ذمہ داری لے لی ہے, مؤذن نے اذان کی ذمہ داری لے لی ہے, آپ نے کوئی اور ذمہ داری لے لی ہے, جس نے جو ذمہ داری لیے نا اولاً وہ اپنی ذمہ داری کی شرعی حیثیت کو معلوم کر لے, اور اس کے لیے علماء سے رابطہ بہت ضروری ہے, اہل علم سے رابطہ ضروری ہے, دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے آپ رابطے میں رہیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ سب سے پہلے پتا چلے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں. باپ والد لکھ لے کہ والد صاحب بن گئے, مجھے مفتی فضیل صاحب کی بات اب تک یاد ہے جس پر ہم نے ایک سلسلہ بھی کیا تھا کہ جب ان کے یہاں مطلب کہ اولاد کی ان کی خود بتاتے تھے خوشخبری تھی, تو انہوں نے حالانکہ مفتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کتب کا مطالعہ کیا جس میں والد کی شرعی ذمہ داریاں لکھی گئی ہیں. مجھے بہت مطلب میری انہوں نے مطلب اس کے کافی مدنی سوچ بنی کہ یار یہ مطلب یہ اہل علم طبقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی پیاری انداز سے, پھر ہمارا مدنی مشورہ ہوا تھا اور پھر ہم نے اس پر بھی ایک مدنی مکالمہ کیا تھا جس پہ انہوں نے
بھی نا یہ سب کامن سینس کی بات. عرض خدمت یہ ہے کہ اس میں دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, لاجیکل بات ہے, عام فہم. ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے نالج آف بزنس یعنی اس کام کے بارے میں بنیادی جو جانکاری ہے وہ حاصل کرنا یہ مفید ہی ہوتا ہے. اور عام طور پر اسے یہ بھی سمجھا جاتا ہے یعنی عمومی دانش سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو نو ہاؤ ہمیں معلوم ہو ہی جائے. تو اسی طرح یعنی جب ہم کسی ذمہ داری کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں, نگہبانی کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا نالج آف بزنس ہم یعنی اس کام کے متعلق جو بنیادی اس کے تقاضے ہیں یہ ہمارے علم میں آنے چاہیے. اب علم کا ایک پہلو ذاتی مطالعہ بھی ہے, ظاہر ہے اس سے متعلق جو بھی اویلیبل نالج ہے, معلومات ہیں جو عام طور پر آپ کو جن سے واسطہ پڑتا ہے اس کا بھی جو ہے نا ہمیں مطالعہ کریں, اور پھر جو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں ماہر لوگ ہیں علم, دینی علم کے حوالے سے ظاہر ہے مفتیان کرام ہی ان سے زیادہ جو ہے نا وہ فی زمانہ کون ہمیں ملے گا کہ جو اس سے زیادہ رسوخ رکھتا ہوگا اپنے علم دین میں. تو ان کے ساتھ ہمیں کنیکشن اسٹیبلش کر کے جو ہے وہ رابطہ قائم کر کے نالج حاصل کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو متعلقہ فیلڈ ہے جس فیلڈ میں ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں بھی اگر ہمیں نالج ہمارا اچھا ہو جائے گا, جتنا زیادہ گہرا ہوگا تو عام طور پہ
مفتیان کرام اور علماء کرام کے بعد اب کس کی طرف آپ رہنمائی کر رہے ہیں؟ جیسے ایک مثال کا متولی ہے,
مثال کے طور پر
مسجد کا متولی کہاں جائے بھائی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے؟
مسجد کا متولی ہے تو اسے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے معاملات میں انتظام و انصرام کے متعلق فیصلے کرنے پڑتے ہوں گے یا ان کی جانچکاری حاصل جانچنا پڑتا ہوگا ان کو. اب انتظام و انصرام کے معاملے میں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اس کو مارکیٹ کے نالج ہونی چاہیے کہ یہ چیز کتنے کی ملتی ہے. اب اگر یہ صرف اپنے قیاس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ فیصلہ کر لے, مفتی صاحب نے تو ان کی رہنمائی کر دینی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عرف کے مطابق جی جو ہے وہ جو بھی اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہی خریداری کرنی ہے, لیکن پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر وہ چیز واقعتاً دستیاب کتنے کی ہے, کہیں یہ دھوکہ نہ کھا جائے اور لاپرواہی کے سبب یا اس میں اس کام میں گہرا رسوخ ہونے کے نہ سبب کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے, تو یہاں بھی اس کے میں
اس پر امیر سنت نے پچھلے دنوں ایک مدنی مذاکرے میں رہنمائی فرمائی تھی کہ جس طرح اپنا سامان خریدنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا, اسی طرح وف کے ادارے کے لیے بھی خریدنے کی کوشش کرے کہ اپنے لیے جب کوئی چیز خریدنے جاتا ہے, جیسے کسی نے پنکھا خریدنا ہے گھر کے لیے تو مطلب 10 جگہ پر پوچھتا ہے, ریٹ معلوم کرتا ہے, اس کے بارے میں کافی سوال جواب کرتا ہے, تب جا کر ایک پنکھا اپنے گھر کے لیے خرید کر لاتا ہے. لیکن اب مسجد کے لیے خریدنا ہے تو اس کو مطلب کہ بس وہ جا کر, بہت بہت تجربے کی بات کی میرے لیے سنت نے, آپ نے فرمایا کہ عموماً ہم کہتے ہیں یا مسجد کے لیے پنکھا چاہیے, تو اب ایسے لوگ کہاں کہ مسجد کے نام پر آپ کو مطلب سستا دے دیں گے. اچھا مسجد کے لیے چاہیے آپ کو, پھر تو آپ یہ لے کر جائیے, یہ لے کر جائیے کہ نام پر یہ اور اپنے کو چونا لگائے گا اور اپنے دو پیسے اور بنائے گا, اور ہم جا کر بولیں گے میں بہت اچھا لے کر آیا ہوں پنکھا. اب یہ ہوتا ہے بل بل چیک کرنے کا, یا کس کو بل چیک کرنے کے لیے بیٹھے گا کوئی, تو وہ چیئرمین صاحب استعفا دے کے چلے جائیں گے کہ میں کو چور ہوں.
مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آ رہا ہے, ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک صاحب تھے اسی یعنی نیا نیا مدنی ماحول میں آیا تھا, داڑھی وغیرہ بھی نہیں نکلی تھی, تو
مدنی ماحول میں
جی, تو ایک صاحب تھے وہ اس طرح یعنی مسجد کے کاموں میں بہت فعال رہتے تھے. تو ایک دفعہ وہ اس کسی حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے تو میں بھی اس میں شامل تھا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بلاک لینے ہوں گے مسجد کے لیے,
اینٹیں
تو اس میں یعنی وہ جو اب میں کیا کہوں, ریٹ کہوں شرح کہوں, یعنی جو اس کی جو دام تھے اس کے, جو وہ جو دام طے کرنے کے لیے انہوں نے بتایا مثال کے طور پر, یعنی مجھے اس نے جو وہ اینٹوں والا تھا اس نے یہ کہا کہ اگر اپنے لیے لوگے تو گویا 10 روپے کا دوں گا, اور مسجد کے لیے لوگے تو 12 روپے کا دوں گا. تو میں نے جب یہ سنا تو مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مسجد کے لیے تو اس کو سستا دینا چاہیے, تو مسجد کے لیے 12 روپے کا کیوں دے گا؟ تو انہوں نے مجھے سمجھایا, داڑھی میں بھی سفید بال تھے ان کے, تجربہ کار تھے, کہنے لگے ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو تمہارا پیسہ نا, تم تو اس کی نگہبانی کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہو نا, تو مسجد کا جو چندہ ہے یہ کسی کی ذاتی ملک تھوڑی ہے, تو کوئی اس کی اس طرح سے نگہبانی کرنے کے لیے اس کے معاملے میں اتنا سینسیٹیو حساس ہونے کا, تو وہ اس کا کون والی وائرس ہے, اس لیے 12 روپے کا تو 12 روپے کا بھی بک جائے گا. تو یعنی ایک تصور یوں بھی گویا کہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ مسجد کے جو مالی معاملات ہیں یا دیگر جو اس طرح کے ادارے ہیں ان میں کوئی
کسی کا ذاتی مالی تو ہے نہیں,
اس میں پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے ہو جائے گا سب, کیا ہے تمہاری جیب سے تھوڑی جا رہا ہے.
تو یوں اگر آپ مسجد کے ذمہ دار یا مسجد کے متولی یا کمیٹی کے نگران یا کمیٹی کے چیئرمین یا اس طرح کے اگر آپ بنتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں پہلے اپنے اس ذمہ داری کی شرعی رہنمائی لیں, اور پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ وقت دے رہے ہیں, ہوشیاری دیانتداری کارگزاری ٹائپ کی چیزیں آپ میں ہیں یا نہیں ہے, کہ وقت پر بھی کام ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں شرعی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال سنائیے.
حضور میرا سوال یہ ہے کہ نگہبان جو ہوتا ہے کیا اس کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے یا صرف نگہبانی کرتا رہے گا؟ کیونکہ باپ پچھلے ستارے بیٹے کو بولتا ہے مت پی, سیٹ صاحب خود جھوٹ بولتا ہے اور نوکر کو بولتا ہے جھوٹ مت بولا کر, جیسے اسی طرح نگہبان جو ہوتے ہیں خود عمل کرتے نہیں دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں. براہ کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
حاجی امین مدنی پھول عطا
فرمائیں. ظاہر جو بھی سرپرست ہوگا تو وہ تربیت تو اس کی شرعی تقاضے پوری کرنے ہوں گے, اگر وہ اس کو جھوٹ کی ترغیب دے گا تو جھوٹ تو نہیں بولا جائے گا. اور یہاں پر یہی بات ہوگی کہ اگر رزق کا معاملہ ہوگا تو اس کی بھی تربیت ہم کو یہی حاصل ہوتی ہے کہ جو بھی متعلقین ہیں ان کو اس معاملے میں تربیت دی جائے گی کہ وہ جھوٹ نہ بولیں, بلکہ اس کے متعلق تو امیر علیہ سنت نے وہ واقعات بھی لکھے نا احترام مسلم میں, کہ جو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا جو انداز رہا کہ وہ ہمیشہ نا دھوکہ کھا لیتے تھے لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دیتے نہیں تھے, کہ وہ کھوٹا سکہ جو ہے وہ آتش پرست جو وہ دے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب آپ موجود نہیں تھے دکان پر اور اس نے اجرت میں کھوٹا سکہ دینا چاہا تو ملازم نے نہ لیا, اور ملازم نے جب نہیں لیا اور واپس جب آپ آئے تو بتایا کہ اس طرح سے وہ اپنے کپڑے لینے آیا تھا اور اجرت میں مجھے کھوٹا سکہ دینے لگا. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو ایک عرصے دراز سے وہ کھوٹا سکہ دے جاتا رہا لیکن میں اس لیے لے لیتا کہ تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو یہ نہ دے. تو یہ غلام رسول بھائی جس طرح فرما رہے تھے, تو چونکہ ایک عرصے تک مدرسے میں مدرسۃ المدینہ میں خدمت رہی تھی تو ایسے واقعات یاد آ رہے تھے کہ کئی ایسے, یعنی مجھے تو بڑا ہی حیرت انگیز انکشافات ہوئے کہ ایک کاریگر تھا وہ ہمارے یہاں الیکٹرک کا کام کرنے آتا تھا, تو ایک مرتبہ اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ نے کام کرانا ہو تو میرا 8 بجے اجارہ ختم ہو جاتا ہے تو میں اس کے بعد آ کر کر جاؤں. تو پھر اس سے جب معلومات لی تو اس نے بتایا کہ جو ہمارے سیٹ صاحب ہیں نا وہ رعایت نہیں کرتے بلکہ قیمت زیادہ لگاتے, اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو کہ مدرسے والوں کو چندہ بہت ملتا ہے تو لہٰذا یہاں رعایت نہیں کرنی چاہیے, حالانکہ وہ ان کے اپنے بچے وہاں پڑھتے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب تاثر ہے, اور ظاہر ہے جو آپ کی گفتگو ہے اس سے یہی ہے کہ جس جگہ پر کام کرنا ہو تو اس کا علم حاصل کریں.
اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ نکے بانی کرے, یا مطلب کہ کیا, تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھی اس کے ذمے کام ہے, اب باپ نے اگر بیٹے کی نکے بانی کرنی ہے تو وہ کہاں اٹھتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا کیا افعال, کیا کیا کردار ان کے بن رہے ہیں. ظاہر ہے اگر والد صاحب دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے تو پھر بیٹے کا کیا بنے گا. جیسے کہ ایک حکایت میں نے یہاں شاید چند مرتبہ آپ کو بیان کی ہے کہ والد صاحب کمانے کے لیے چلے گئے باہر, اور وہ کماتے رہے اور گھر پہ پیسے بہتے رہے. جیسے آج لاکھوں لاکھ ایسی مثالیں موجود ہیں جو مطلب کہ ان کو بچوں کو دیکھے شاید ان کو زمانہ ہو گیا, برسوں گزر گئے, 4-4, 5-5 سال ہو گئے, 10-10 سال کتنوں کو ہو گئے, 15-15 سال ہو گئے ہوں گے, اور اگر بسا کے تو بھائی دیکھا بھی ہوگا تو کیا 1-1.5 مہینہ گھر پر چھٹی کا گزارا, پھر چلے گئے اور 2 سال کے بعد پھر چھٹی ملے گی. تو اب پیچھے انہوں نے کوئی بچوں کی نہ نگہبانی کی, نہ نگہداشت کی, نہ پرورش کا وہ انداز اختیار کیا. تو اسی طرح ایک والد صاحب کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ کمانے میں لگے رہے, حالانکہ پیسہ بہت کما لیا, لیکن پیچھے ان کا بیٹا نشے کا عادی بنا, اور نشے کا عادی بننے کے بعد ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا, نشے کا عادی بننے کے بعد اس نے اپنی ماں کا قتل کیا اور جیل میں چلا گیا. اسی طرح میں نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا کہ وہ والد صاحب باہر کمانے نہیں گئے, یہی کمانے میں مصروف تھے. اور وہ ہوتا نا کہ میں تو بچوں کے لیے کما رہا تھا, بھائی بچہ بچے گا تو آپ کے پیسے کا کوئی فائدہ صحیح معنی میں اٹھا سکے گا نا. اگر آپ کا بچہ ہی اللہ نہ کرے نشے کا عادی بن گیا یا کسی کرائم میں چلا گیا, ہے مثالیں ہیں, ابھی بھی ہیں مثالیں, گھروں کے اندر مسائل موجود ہیں اور بچے نکل گئے یہاں سے کیونکہ ان کی پروپر آپ کمانے میں لگے رہے نا, آپ سمجھ رہے کہ میں کما کر ہی بچوں کی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. صرف کمانا بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں تھی, آپ کا کمانا آپ کی ذمہ داری کا ایک حصہ تھا.
مدینہ
آپ کی یہ پوری ذمہ داری نہیں تھی, آپ نے تو صبح سے لے کر رات تک ایک ہی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے کہ کماؤ کھلاؤ, یہ بھی تو ضروری ہے بھائی, خالی یہی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری ہے, نان نفقہ آپ کو پورا کرنا ہے, بچوں کے کھانے پینے کے پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے, لیکن ان کی تربیت, یہ کہاں جا رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کہاں اٹھ رہا ہے, آپ تھکے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ کو گھر میں ان کی امی بھی کہتی ہے تو میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں کام کروں گا, یہ دیکھو آپ دیکھو, اب ماں محلے میں جا کر کیسے دیکھے گی, بیٹے کو پتا کہ والد صاحب کو فرصت نہیں ہے, یا پھر والد صاحب ایسے بھی والدین ہیں, ایسے بھی والد صاحب آپ کو ملیں گے, جی بالکل کنفرم بات کر رہا ہوں, ایسے بھی آپ کو والد صاحب ملیں گے کہ جو آتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں, اور جانے کے بعد دوستوں میں یہ ٹائم گزارتے ہیں, اور پھر رات کو تھوڑا گھر پر آتے ہیں, اور گھر پر آ کر وہ پھر ٹی وی دیکھتے ہیں, ان کے بچے سو گئے ہوتے ہیں, یا تو صبح مدرسہ ہوتا ہے یا صبح اسکول ہوتی ہے, تو ان کے اچھا جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے چلے جاتے ہیں, جب وہ آتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اچھا چھٹی کے دن تو ان کے الگ الگ پکنک کے پروگرام ہوتے ہیں. بالکل میں آپ کو جو بہت واضح بات کر رہا ہوں, ایسے کئی ہو سکتا ہے تو مدنی چینل پر بھی وہ سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ تو ہمارے بارے میں بول رہے ہیں, جی میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں, اگر آپ ایسے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو کیا ٹائم دیا, اور وہ بیچاری شکایت کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کے سامنے آپ کا بچہ بگڑا ہے, اور مطلب بعد میرے کانوں نے سنا ہے, ارے پتا نہیں یار بیٹا کب بڑا ہو گیا پتا ہی نہیں چلا, آپ کیسے باپ ہو آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا وہ پتا ہی نہیں چلا, تو صبح سے لے کر رات تک کر کیا رہے تھے آپ, صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے. اچھا ایسا ہی اگر کوئی والد 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا سفر کر جائے,
اللہ
اس کو بچوں کی نہیں پڑی ہوئی ہے, بھی بچوں کا خیال ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی مطلب اس طرح کا اگر کوئی وقفہ مدینہ ہو جائے, اس طرح مدنی کا میرا 3 دن مدنی قافلے میں اگر سفر کر لے تب بھی باتیں, ہفتہ وار اجتماع میں آنا شروع کر دے تب باتیں, ہاں مطلب یہ مطلب اچھا اس کے لیے خاندان باتیں کرے گا, اور جب ایسا اگر کوئی شد راہ خدا میں سفر کر کے کسی ملک میں چلا جائے تو پیچھے تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی, فون آ جائے گا آ جاؤ
دیکھا تم گئے نا
نہیں آ جاؤ. اللہ یوں بولتا ہے, اسلام یوں بولتا ہے. یہ پھر اب مطلب کہ بہت عجیب غیر شرعی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اور اگر یہی بچہ باہر کمانے کے لیے تو اس کے مطلب والد کا بھی انتقال ہوگا, تبھی کہیں گے نہیں نہیں بیٹا ادھر سے دعا کر لے, ہم لوگ ہیں نا یہاں.
صحیح ہے,
کہاں ٹکٹوں کے پیسے لگائے گا, ہم لوگ ہیں, ہم کلے واقعہ بیٹا وہاں سے بھی ہو جائے گا, سارے لوگ وہاں سے بھی ہو جائے گا.
یعنی
دنیا کماوے تو سارے ساری چیزیں قبول ہیں, اور مطلب کہ بچوں کی امی بھی تیار ہے, بچے بھی تیار ہیں, نہیں نہیں ابا جان جاؤ کماؤ. اور اگر یہی رائے خدا میں سفر کرنے کی اگر بات کرے, رائے خدا میں سفر کرنے کی نیت کرے, جبکہ کسی کے حقوق تلف نہیں ہو رہے, اس کے باوجود بھی رائے خدا عز و جل میں وقت دینے والوں کے لیے شکایت ہے, لیکن دنیا کے لیے شکایت نہیں ہے. تو والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھے, ان کو حرام اور حلال کی تمیز سکھائے, ان کو حسد غیبت چگلی کے بارے میں ان کی تربیت کرے, ان کو سخاوت کرنے کا ذہن دے, سخاوت کرنے کی ان کی تربیت کرے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں والد کی ذمہ داری ہیں, کہیں والدہ کی ذمہ داری ہے. تو جب تک یہ نہیں کریں گے, آپ نے اپنے بچے کو نیٹ اور انٹرنیٹ دے کر, وائی فائی دے کر, کمرہ بیڈ روم الگ بنا کر ان کو آزاد چھوڑ دیا, ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا, ان کے ہاتھ میں اور الیکٹرانک ڈیوائسز دے دی, اور وہ کمرہ مطلب کہ لاک اینڈ کی کر کے سوئے ہوئے ہیں آرام سے. اب یہ جو بھی مطلب کہ ہو رہا ہوتا, مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ڈھکی چھپی ہو, اس وقت اس پر پورے پورے مضامین لکھے جا رہے ہیں, دنیا پریشان ہو گئی ہے, مگر ہمیں مطلب یہ کہ نہیں پتا ہوتی. آپ نگہبانی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا بچہ کارٹون, میں نے باقاعدہ مضامین پڑھے ہیں اور ہم بعض لوگوں سے بیٹھ کر سنا ہے, ابھی تک کسی کو کرتے یا آگے پیچھے دیکھا نہیں ہے, لیکن بہت اتھینٹیکیٹ بات کی گئی ہے کہ اس وقت اتنا گندا نظام بن گیا کہ جو کارٹون اور جو اینیمیٹڈ چیزیں جو بن رہی ہیں, اور اس کی جو ویڈیوز بن کر کارٹونوں کے طور پر, اس طرح کی گیمز کے طور پر گیمز بنائی جا رہی ہیں, جو گیمیں جو بچے کھیلتے ہیں یا بڑوں کی یا بچوں کی الگ الگ گیمیں وہ کھیلی جا رہی ہیں, موبائل فون دے کر یا الیکٹرانک ڈیوائس دے کر اپنے بچے کو بٹھا دیا, ماں اپنے کام میں لگی ہے کہ میرا بیٹا لگا ہوا کہیں باہر نہیں جاتا, بےچارہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے, اس پہ لگا ہوا ہے, یہ کہاں لگا ہوا, کبھی دیکھا ہے یہ کیا کر رہا ہے. موسیقی سے بچانا ہے باقاعدہ, اس میں بھی مطلب کہ عورتوں کی اور یہ گندی گندی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, جو مجھے بتایا گیا ہے, اگر ہو سکتا ہے مجھے بتانے والے نے غلط بیانی کی ہو, لیکن
ٹرینڈز ہیں یہ.
جی
یہ ٹرینڈز ہیں,
ہیں نا ٹرینڈز,
ٹرینڈز ہیں یہ,
آپ کنفرم کرتے ہیں نا.
جی جی
ہاں, یہ ایسا ہے. تو اب یہ ان کو پتا ہے, ہم کو معلوم چل گیا, اور ہمارے مطلب جی
یہی لوگ بتاتے ہیں ادھر معاشرے,
اور یہی بتا دیا ہمارا بیٹا اس میں لگ گیا ہے.
جی ہاں,
معاشرے کے افراد بتاتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو لوگ ان چیزوں کو پرموٹ کرتے تھے یا ان کی مطلب ایک طریقے سے سائڈ لیتے تھے, اب وہ خود اس سے بیزار ہیں, خود اس سے پریشان ہیں, اور ان کی مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کا حل کیا ہے. اور آپ نے جو مالی طور پر بات کی نا, تو مالی طور پر نقصانات تربیت نہ کرنے کے, جب نگہبان اپنی نگہبانی کا حق ادا نہیں کرتا, چاہے وہ انڈیویجل ہو چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو, انفرادی طور پر کسی گھر کی حد تک ہو, ادارے کی طور پر ہو, تو وہ نقصانات پھر بھگتتا ہے دنیاوی طور پہ بھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا کہ اچھے خاصے مالی حیثیت تھی, بینک بیلنس تھا, کاروبار تھا, سب کچھ تھا, سب کچھ دیا اولاد کو, لیکن تربیت نہیں دی اپنے ماتحت آنے والے افراد کو, تربیت نہیں دی. پھر جب وہ کاروبار, وہ بینک بیلنس ان کے ہاتھوں میں آیا, ساری زندگی کا فلاں شخص کا کمایا ہوا, انہوں نے دنوں میں اسے ختم کر دیا. اسی طریقے سے اداروں میں ہوتا ہے کہ اگر تربیت نہیں کی جاتی ماتحت افراد کی, جو نگہبان ہے, جو نگہداشت کر رہا ہے, جو نگران بنا ہوا ہے, اس نے اگر اپنے ماتحت افراد کی تربیت نہیں کی, تو مالی طور پہ اداروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, یہاں تک کہ دیوالیہ بھی ہونے کی مطلب خبریں جو ہیں آئے دن اس حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ اس میں ماتحت افراد کی غلطیاں ہوتی ہیں.
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہماری ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کال سنائیے.
باب المدینہ سے سلیم افطاری عرض کر رہا ہوں. مغربی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے آج مدنی مکالمے کا موضوع ہے نگہبانی، یہ جیسے زندے کے بارے میں نگہبانی کا ہے، اسی طرح ہمارے جیسے استعمال کی چیزیں، مثلا گاڑی ہے، ہماری ذاتی چیزیں ہیں، یا ہمارا گھر ہے، ہمارا جہاں کاروبار کے ہمارے یا جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کا سامان ہے، اس طرح کی چیزوں کی بھی نگہبانی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. کیا ان کی نگہبانی کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے؟ جیسے موٹر سائیکل ہے، ہماری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے اور ہم گاڑی کو لٹائیں اسی وقت اس پہ پیٹرول ڈلائیں، یا بریک شو اتنے ختم ہو جائے کہ بالکل یعنی کہ آخری حد آ جائے تو ہی ہم بریک شو ڈلوائیں، اسی طرح لائٹ اس کو جب بالکل خراب ہو جائے، کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت ہی لگوائی جائے، اس بارے میں رہنمائی فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اپنے سوال میں ہی بہت ساری نگہبانی کے مدنی پھول بیان کر دیے کہ ان چیزوں کو بھی نظر کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ عموماً چھتوں پر، ہمارے گھروں کی چھتوں پر اسی طرح بچوں کی بہت سارے استعمال کی کھلونے کی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ دھوپ اور ہوا سے ضائع ہو رہی ہوتی ہے، برباد ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح باہر سڑکوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، سیڑھیوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، الٹی سیدھی طور پر اس کا رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. اپنی ذاتی چیز کو بھی ضائع کرنے کی تو اجازت نہیں ہے نا، تزیعی مال کی تو اجازت نہیں دی جائے کہ اپنے مال ضائع کرنے کی، تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے. ایک چیز مطلب کہ نل کا ٹپک رہا ہے آپ کا گھر کا، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، خالی مطلب کہ دو چار روپے کا وائسر ہی تو ہے، اس کو تبدیل کرائیں گے تو یہ نل کا ٹپکنا بند ہو جائے گا اور وہ پانی ضائع ہونے سے بچے گا. اسی طرح بجلی ضائع ہو رہی ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے. عموماً ہمارے سیڑھیوں پر جو بلڈنگ کے زینے ہوتے ہیں اس پر لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، ایسے شوق ہوتا ہے لائٹ جل رہی ہے، شوق ہوتا ہے لائٹ جل رہی ہے، بھائی بند کر دیں بھائی لائٹ، ڈبل سوئچ لگا دیں، ٹو وے سوئچ لگا دیں، جب اترنا ہو تو لائٹ جلا لیں، جب اتر چکے ہوں تو نیچے سے بٹن بند کر کے وہ فارغ کر دیں، لائٹ کو بند کر دیں، جیسا میرے لیے سنت کا بھی ایک انداز ہے. میں یہ عرض کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، میری مدنی التجا ہے آپ سب سے، خدا را امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ یہ نہ چھوڑیں. اس میں الحمدللہ اس طرح کے بے شمار مدنی پھول مسلسلہ بیٹھے ہیں، آپ لکھنا شروع کریں آپ کو ملتے چلے جائیں گے. ایک تو صحبت کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں کہ امیر علیہ سنت کس طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، مطلب نگاہ رکھنا، حفاظت کرنا، تو کھانے پینے میں بھی اپنی حفاظت کرنی ہے. جس طرح آپ اپنے گلے میں ہڈی نہیں اتار جاتے، نظر رکھتے ہیں نا کہ یار ہڈی نہ اتر جائے، اس طرح ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے نا. تو اسی طرح مدنی مذاکرے میں تھیوری بیان ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا، اس میں بھی ماشاء اللہ ایک سے ایک کالیں آتی ہیں اور اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ اپنے سامان کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ چشمہ ہے نا، چشمہ اگر آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کریں گے نا تو یہ بھی خراب ہو جائے گا.
کیا بات ہے،
اس کی بھی حفاظت کی نہیں کی، اس کا شیشہ خراب ہو جائے گا، اس کا جو گلاس ہے وہ خراب ہو جائے گا. اچھا وہ خراب ہو جائے گا تو پھر وہ پہنیں گے تو وہ بھی خراب ہوتا رہے گا، مطلب نظروں کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اپنے بالوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. انشاءاللہ تیل کا، اچھے تیل کا استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے سر کی بھی حفاظت رہے گی. امامہ شریف پہنیں گے تو بھی سر کی حفاظت رہے گی، موٹر سائیکل چلاتے ہیلمیٹ پہنیں گے تب بھی سر کی حفاظت رہے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی حفاظت کے طور پر آتی ہیں. گاڑی اسی جگہ کھڑی کریں سوچے سمجھے تو اس میں ماشاءاللہ آپ کی گاڑی چوری نہ ہو جائے، اس کی بھی حفاظت رہے گی. اچھا میں نے امیر علیہ سنت کو اس طرح یہ موضوع چلایا تو موضوع پر موضوع بن رہا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے اندر میں ایک احتیاط ایک اور بہت دیکھیے حاجی امین، انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. آپ چڑھتے اترتے چلتے اٹھتے بیٹھتے آگے پیچھے دیکھتے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. یہ جو اپنے آپ کی جو حفاظت ہے، چوٹ لگے گی تو اب وہ سارا معاملہ گیا. جس طرح کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ گلا خراب ہو جائے گا تو بیان نہیں کر سکیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی تو پڑے رہ جائیں گے، اللہ نہ کرے چوٹ لگ جائے گی تو پھر علاج پہ ہسپتال. تو یہ بہت ساری چیزیں اپنے جسم کے معاملے میں بھی، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، کپڑوں کے معاملے میں بھی، گندگی کے معاملے میں، صفائی کے معاملے میں، یہ مزے ماشاء اللہ. یہ نگاہ رکھنا جو ہے نا ایک ایک چیز کے بہت ضروری ہوتا ہے، نگاہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ایسی یہ سب حکمت، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق حکمت سے ہے، دانائی سے ہے، سمجھداری سے، عقل مندی سے ہے. اور عقل مند شخص ہی صحیح معنوں میں اپنے معاملات پر نگاہ رکھے گا. صلو علی الحبیب. آپ کیا فرما رہے ہیں غلام رسول بھائی؟
میں تو یہ عرض کروں گا کہ بالخصوص تعلیمی اداروں کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا.
آپ کا تو تعلق تعلیمی شعبے
سے ہی ہے.
دار المدینہ.
جی ہاں.
یونیورسٹی بھی دے رہے ہیں سنا تو ان شاء
اللہ.
اچھا ماشاء اللہ.
حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں
ان شاء اللہ عز و جل.
عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ تعلق تو ہے اور والدین وغیرہ کے جو ایکسپیرینسز ہیں جو تجربات ہیں وہ ہم تک بھی پہنچ ہی جاتے ہیں اور بعض ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور یوں مشاہدات بھی جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو تجربہ ایک یہ محسوس کیا ہے عوامی طور پر کہ تعلیمی ادارے کے حوالے کر دینے کے بعد شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بطور والدین کی جو ذمہ داری کا جو حصہ ہے, چاہے اگر انہوں نے کسی دنیاوی تعلیمی ادارے کو مثال کے طور پر اگر انہوں نے حوالے کیا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کسی اچھے دنیاوی تعلیمی ادارے میں ہم نے ڈال دیا ہے تو دنیاوی معاملات میں جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں ان سے ہم سب کی ہماری چھٹی ہو گئی, اور اگر دارالمدینہ میں ڈال دیا ہے تو گویا کہ دینی اور دنیاوی دونوں معاملات سے چھٹی ہو گئی. دونوں طرح کے یعنی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اس پر ظاہر نظر بھی رکھی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی نے مجھے اپنا جو ہے وہ تجربہ یوں شیئر کیا اور وہ بہت یعنی مشکور تھے دار المدینہ کے, اور تعریفاً اور استحساناً انہوں نے جو ہے یہ مجھ سے شیئر کیا. کہنے لگے کہ میرے گھر والوں نے ایک دفعہ مجھ سے بات کی اور کلام کیا کہ بھائی جو ہے وہ مجھے جو یہ منا ہے ان کی جو ٹیچر ہیں جو استانی صاحبہ ہیں باجی, ہماری اصطلاح باجی ہے تو وہ باجی جو صاحبہ ہیں انہوں نے جو ہے مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد اور یہ مجھ سے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے مدنی, یہ جو آپ کا جو مدنی منا ہے یہ اتنا فعال نہیں ہے, نہ تو یعنی جو بھی جسمانی سرگرمیاں ہیں اس کے معاملے میں اور نہ ہی یہ تعلیمی میدان میں اتنا فعال ہے. دوسرے مدنی منوں کے ساتھ رابطے میں اور جو مل جل کر جو کام ہوتے ہیں اور جو ایک ہوتا ہے کلاس روم کا ماحول, جو کمرہ جماعت کا جو انداز ہوتا ہے, اس کے معاملے میں اس کے رویے میں بھی سستی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور مختلف یعنی جو مشاہدات ہیں جو دار المدینہ میں الحمدللہ ہماری اس طرح کی تراکیب ہوتی ہیں, تو مختلف مشاہدات کی روشنی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو والد صاحب ہیں نا وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے اندر نا وہ اعتماد کی وہ کمی محسوس ہوتی ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کے والد صاحب سے آپ مشورہ کیجئے اور ان کو یہ کیفیات بتائیے, اور جو ہم اپنے مشاہدات کی روشنی میں نتیجہ اخذ کر رہے ہیں یہ بھی آپ ان سے جو ہے وہ شیئر کیجئے, ان سے اس معاملے میں ان کو شریک کیجئے, اور کچھ نہ کچھ وقت جو ہے روزانہ والد صاحب ان کے ساتھ وہ جو مدنی منع کے ابو جان ہیں وہ گزاریں اور ان کو کیئر کے انداز میں ان کو ٹائم دیں. اب جب یہ مشاہدات اس طرح سے انہوں نے وہ بتائے تو وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اسلامی بھائی تھے, اور جب انہوں نے یہ بتایا اچھا یار یہ مشاہدہ بھی ہو گیا اور یہ پتہ بھی چل گیا اور واقعی میں اس کو تو وقت نہیں دیتا, اور میں تو اپنی تہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کر لیا دار المدینہ میں داخلہ ہو گیا, اللہ کا شکر ہے چلیں ٹھیک ہے, اتنے اچھے لوگوں کے حوالے ہو گیا تو کام چلتا رہے گا. ان کے ٹیچر جو تھے ٹیچر انہوں نے یہ مشاہدہ کیا اور اب مجھ تک یہ پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے میں دیتا ہوں ٹائم. تو کہا میں نے اس کو پھر وقت روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ وقت دینا شروع کیا, جس طرح کی مجھے وہاں سے ہدایات پہنچائی گئی تھی میرے گھر والوں کے ذریعے, اور کچھ وقت میں اسی طرح الحمدللہ یہ عمل کرتا رہا. اور اس کے بعد پھر جب اگلی وہ ہماری ہوتی ہے وہ انتظامیہ اور اساتذہ اور جو والدین وغیرہ ہوتے ہیں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں بچوں کی تعلیمی کیفیات اور دیگر کیفیات کے حوالے سے, تو جب اب کی بار ان کی جو والدہ صاحبہ ہیں مدنی منع کی جو امی جان تھیں, جب وہ باجی سے ملنے گئیں اور جب اب کیفیات کا جو جائزہ لیا تو وہ الحمدللہ ان کا معاملہ درست ہو گیا تھا. تو اب اس طرح یہ تو ایک میں نے مثال بطور نمونہ پیش کی ہے. کئی ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو تعلیمی حوالے سے اور جو دیگر جو نفسیاتی نشو نما ہوتی ہیں, جس طرح بدن بڑھتا ہے اسی طرح ذہن بھی بڑھتا ہے, سوچ بھی بڑھتی ہے, اس کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں, اور مختلف مواقع پر کبھی احساس تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی آپ کو گائیڈ لائن یعنی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر والد یا والدہ کی طرف سے کسی ایک کی طرف سے بھی وہ پہلو تشنا رہ جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف خانے ہیں شخصیت کے، اس کا کوئی ایک خانہ جو ہے وہ خالی رہ جائے گا، دو خانے خالی رہ جائیں گے، تین خانے خالی رہ جائیں گے، تو وہ کھوکھلا پن وہ آگے چل کر بھی باقی رہتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ حالات ایسے میسر آ جائیں کہ وہ خالی خانے مستقبل میں بھر بھی سکیں. تو اس طرح یعنی دیکھا گیا ہے کہ بعض بچوں میں اعتماد کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا اعتماد بچے ہوتے ہیں.
تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا
جی جی
غلام رسول بھائی کہ ایک شخص ایک نوجوان ایک جی شخص جی کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ بہت ترقی کر سکتا تھا لیکن اس کے ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے اس کو ایک بات کہی جاتی تھی بیوقوف
اللہ
بیوقوف کسی کام کا نہیں ہے. اس کا بیان ہے کہ میں جب بھی کوئی اہم کام کرنے کے لیے میدان میں آتا میدان عمل میں آتا تو میرے کانوں میں وہی آواز باز گشت جس کو کہتے ہیں وہ گونجتی بیوقوف ہے تو کچھ نہیں کر سکتا بیوقوف ہے تو کچھ. تو یہ کلمات نے ان جملوں نے اس شخص کے اعتماد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور وہ کوئی اپنی زندگی میں کارہ نمایاں یا کوئی مین کام بنیادی اہم کام نہ کر سکا. تو یہ بھی ہماری ایک ہے جو اعتماد اور کانفیڈینس کو توڑنے والی باتیں کر کے مطلب بعض اوقات کمزور بات کی جاتی ہے. آپ کسی کو اس کے کمزور پہلو کی طرف نشاندہی کریں مگر آپ کا جو انداز ہے نا وہ موٹیویٹ کرنے والا ہے. یعنی آپ کسی کو کمزوری کسی کی طاقت اور آپ کی کمزوری بتا کر بھی آپ اگلے کو طاقت کی طرف لا رہے ہوتے ہیں.
کیا کہنے
اور کسی کو آپ اسی طرح مطلب اس کی کمزوری بیان کرتے ہیں کہ وہ ویسے تو تھا ہی کمزور اس کو اور بھی توڑ کر رکھ دیتے ہیں. دیکھیں جب خوف غالب ہو نا تو کچھ رحمت کی بات کی جاتی ہے تو اور اگر بے باکی بڑھ جائے نا تو ڈرایا بھی جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے عموماً یہ کہ موٹیویشن جس کو کہتے ہیں ابھارنا ایک جذبے کو ابھارنا جیسے ہمارے ماشاءاللہ ذمہ داران بھی اس وقت موجود ہیں باب المدینہ کے نگران کابینہ ہیں ڈیویژن نگران بھی جمع ہو رہے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ مدنی مشورہ کریں گے یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کے اسلامی بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو تو آپ کا جو انداز ہو نا وہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں موٹیویٹڈ ہو ابھارنے والا ہو ہمت بڑھانے والا ہو. کمزوریوں کی نشاندہی ہونی چاہیے لیکن کمزوری کی نشاندہی کرنا اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قوی کرے نہ کہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو مزید جیسے کہ بیمار کو اس طرح بیماری بتانا کہ یہ سن کر مزید بیمار ہو جائے تو یہ تو نہیں نہ ہوگا. ڈاکٹر کا کام اگر بیماری ڈکلیئر کرنا ہے تو اس کے بعد مریض کو اتنی ہمت دینا ہے کہ آپ بے فکر رہے آپ یہ دوا استعمال کریں پہلے سے اچھے ہو جاؤ گے آپ. تو وہ بیماری بھی پتہ چل جاتی ہے علاج بھی پتہ چل جاتا ہے اور پہلے سے بہتر ہونے کی ایک امید بھی لگ جاتی ہے. تو نا امیدی پھیلانے کے بجائے اپنے لوگوں میں امید کی فضا قائم کریں نا امید ہی نہ پھیلائیں.
اس طرح کے تاثرات دیتے ہوئے نا یعنی عمومی لفظ اور عمومی جملہ استعمال کرنے کے بجائے اگر مخصوص اس صورت حال میں جو کمی ہے اس کا تناظر بیان کر کر اس صورت حال میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو کیسے طاقتور بنایا جا سکتا ہے اگر اس طرح سے ہدایات دی جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے والے کو لائن آف ایکشن یعنی کیا مجھے کرنا ہے یہ مل جاتی ہے. اگر میں کسی کو کہتا ہوں تم بیوقوف ہو تم بیوقوف ہو وہ کہے گا بھائی مان تو لیا میں نے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بیوقوف نہیں بیوقوف اعظم ہوں مگر میں عقل مند بھرنے کے لیے کروں کیا کیا کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا وہ تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور تائید ہوتی
ہے. مجھے یہ اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ بیوقوفی کی سند بانٹنے والا یہ خود کون ہے.
صحیح
یہ ایک الگ سوال ہے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ثاقب عطاری ہند نقشبندی کابینات سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک ذمہ دار اسلامی بھائی اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی کیسے نگہبانی کر سکتا ہے اور وہ اپنی نگہبانی کیسے کرے یہ بھی براہ کرم مدنی فول ارشاد فرمائیے اور میرے لیے براہ کرم دعا فرمائیے کہ مجھے مدنی ماحول میں استقامت ملے اور امیر اہل سنت مجھ سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کو رضا مرشد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اب یہ سوال آپ نے جو کیا ہے نا اس پر تو ڈیفینیٹلی مطلب گھنٹوں کا بیان ہوتا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب کا بتا دیتا ہوں. مقتدۃ المدینہ سے کتاب لے لیجئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات. اپنی اور اپنے ماتحت کی نگہبانی کیسے کرنی ہے, انشاءاللہ اس سے بہتر مواد میں نے اور کہیں دیکھا پڑا نہیں ہے میری معلومات میں نہیں, کیونکہ اس میں آیات بھی ہیں, روایات بھی ہیں, واقعات بھی ہیں, خلفائے راشدین کے بھی واقعات ہیں تو ان کے بھی واقعات ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی رول ماڈل اور جامع کتاب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں.
یہاں پر اگر ایک چیز کی وضاحت, جیسے ابھی غلام رسول بھائی نے اسکول کی مطلب مثال دیے اور غیر مدارس المدینہ میں بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کا معاملہ مطلب نظر آتا ہے کہ ظاہر چاہے وہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے, یہ جو سرپرستوں کا جو رجحان ہے
مدرسۃ المدینہ کا بھی
تقریباً
یہ جامعۃ المدینہ میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں.
لیکن یہاں پر نگران شورا کے سیار سے کہ تھوڑا اس معاملے میں بھی تو ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ نگہبانی اگر والد کی ہے تو والد اپنی جگہ اگر کمزوری کر رہا ہے, لیکن ذاتی مشاہدہ یہ ہوا کہ اگر مدارس میں اگر کسی اچھے استاد کے تحت وہ آ گیا, ناظم کے تحت آ گیا, جامعۃ المدینہ میں کوئی اچھے استاد مل گئے, اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ذمہ داران کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں اور خود امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا اگر جو بالکل کچلا ہوا وہ شخص تھا, لیکن وہ ہے کہ جس سطح پر وہ آیا اور اس کو اچھی سرپرستی مل گئی نا, تو
آپ سے مراد ہے کہ اگر کوئی ایسا خوش نصیب شخص اچھے نگہبان کی نگاہ میں آ گیا تو شاید وہ کچھ پا گیا,
بے شک.
ورنہ اگر والد بھی اچھی نگہبانی نہیں کر پا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بھی ضائع ہو جائے.
نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہاں یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ہیں, مدارسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ہیں, دار المدینہ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ ہیں, ان کو ایک مدنی پھول یہاں یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ نگہبانی کے عمل میں مشاق ہو جائیں, ماہر ہو جائیں اور زیادہ درد کے ساتھ اگر یہ کام کرنا شروع کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے ثواب
جاری ہیں. آسان ہے غلام رسول بھائی, کسی بھی استاد کا یہ شکایت کرنا بہت آسان ہے کہ ان کے والدین کی توجہ نہیں ہے. میری تو مدنی التجا ہے, اسپیشلی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو بھی اساتذہ یا اس طرح کا جو بھی ہمارا طبقہ ہے,
عمران بھائی ذیلی نگران بھی ہو, کوئی جس سطح پر بھی ذمہ دار ہے نگہبانی کے لیے,
یہ کہہ دے رہا کہ اس کے والدین کی اس کے اوپر مطلب توجہ نہیں ہے, یہ تو آسان ہے. میری تو مدنی التجا ہے کہ آپ ذمہ داری لیں اور ان کے والدین کو یعنی مطلب والد صاحب کو, ان کے بھائی کو جو اسلامی بھائی اسلامی بہن اسلامی بہنوں میں, ان کے والدین کو ان کا صحیح نگہبان بنا دیں. یہ شکایت کر کے آپ جان چھوڑا لیتے ہیں کہ جناب یہ والد کے گھر والوں کی توجہ نہیں ہے, گھر والے کہتے تھے استاد صاحب کی توجہ نہیں ہے, یہ دونوں کی توجہ پر ہوگا ہمارا وہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے یار, ہمارا سرمایہ کی تو حفاظت کرنی ہے نہیں کرنی ہے, تو ہم اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتی ہے, اس کی حفاظت ہو جائے, اس کو صحیح نگہبانی مل جائے, اس کے پہلو رکھے جائیں, مطلب اتنے ہزاروں ہمارے جامعہ آیت المدینہ میں طلباء کرام پڑھتے ہیں, ان کے اگر کوئی سرپرست یا والد وغیرہ سن رہے ہیں, گھر والے سن رہے ہیں, وہ رابطہ تو کرے, بیٹا کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو, کبھی مدرسے میں جائیں, جامعہ المدینہ میں جائیں, بات تو کرے استاد صاحب سے, ناظرین صاحب سے ملے تو صحیح, پوچھے تو صحیح کہ میرا بیٹا کر کیا رہا ہے, دو دو تین تین سال سے یہ پڑھ رہا ہے, چار سال سے پڑھ رہا ہے, پانچ سال سے پڑھ رہا ہے, میرا مدنی منا سال ڈیڑھ سال سے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے, میرا یہ مدنی منا مدنی منی ہمارے دار المدینہ میں ہے, یہ کر کیا. میں کہہ رہا 12 ماہ کے لیے آپ کو اسلامی پر سفر میں, پوچھے تو صحیح بیٹا کیا کر رہے ہو, موقع مدینہ ہو گیا, پوچھے تو بیٹا کیا کر رہا ہے, آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے میں دعوت اسلامی کو دے دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, لیکن آپ دعوت اسلامی کے سپرد کر کے خود اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو گئے, یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری تھی جو دعوت اسلامی کے آپ نے سپرد کر دیا, مگر یہ سپرد کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہوئے, یہ ذمہ داری تو آپ کی باقی رہے گی, تو ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں, پھر دیکھیں مستقبل کیسا روشن ہوتا ہے. گول چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چاٹگام بنگلہ دیش سے محمد ایوب غنی قادری عرض کر رہا ہوں. آج کا مدنی مکالمہ موضوع نگہبان, سبحان اللہ بہت پیارا یہ موضوع ہے, اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے بھی ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، بس یہ آپ کے صحبت میں رہیں گے تو پورے پورا انشاءاللہ مدنی کام بھی ان کو سمجھ میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنگلہ دیش میں اور بنگلہ دیش سے پوری دنیا کے اندر میں انشاءاللہ اس مدنی کاموں کی دھوم مچائے، اور ہر قسم کی فتنے فساد سے، حسد سے، کینے سے اور چگلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے، مدنی چینل کے تمام اراکین کو بھی اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں کچھ ایوب بھائی کو اپنی بنگلہ زبان؟
انشاءاللہ بہت بہت مبارکباد ایوب بھائی، آپ نے کال دیے چھن، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی ہمیں کچھ بنگلہ یہ اس کے بارے میں، نگہبانی کے بارے میں بنگلہ میں کچھ آس؟
ہاں ہاں آپ بیٹھے ہیں
جی الحمدللہ، کیونکہ اردو میں بات ہو رہا ہے جی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اصل تتوادھک یہ ہمارا ایک گروتوپورن بشے،
ابھی ہم کو دیکھ کر بولو گے تو ہم خالی منہ دیکھتے رہیں گے۔
ایک گروتوپورن بشے، کچھ دن پورے ہمارے دیش ایک بڑ دھرنے گھٹنا ہوئی جو یونیورسٹی ایک اسٹوڈینٹ، ایک گھر ایک ماتر کنیا چل می چل سے، تر بابا بڑ دھرنے افسر، کنٹ تر تتوادھک نگہبانی نہ ہار کارے ওই মেয়েটা ড্রাগ অভ্যস্ত হয়। পরবর্তীতে পিতা এবং মাতা, ফাদার এবং মাদার দোনোকে ডেট করে দেয়, মেরে ফেলে। এর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল একটাই ছিল, সেটা ছিল তত্ত্বাবধান তারা করতে পারে নাই, নিগেহবাণী করতে পারে নাই, এবং এটা নিয়ে অনেক কথাই হয়েছিল। আসলে বাস্তবিক অর্থে যে আমাদের ফ্যামিলি হোক, আমাদের পরিবার, ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠান, সেটা যেটাই হোক না কেন, যদি আমি প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধান করতে না পারি, তাহলে সেখান থেকে ভালো কিছু আমরা আশা করতে পারবো না। সেটা হোক আমার সন্তান, হোক আমার ছাত্র, হোক আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটা অবস্থানের মধ্যে আমাদেরকে গভীর থেকে গভীরে তাকিয়ে তাদেরকে তত্ত্বাবধান করতে হবে, যেটা ইসলামী শরিয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যদি আমরা সে অনুযায়ী আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাবাজাল আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে আমাদের আন্ডারে করে রেখেছেন, তত্ত্বাবধান করার তৌফিক দিয়েছেন, তাদেরকে যদি আমরা তত্ত্বাবধান করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমরা কামিয়াব হতে পারবো।
আপনি উম্মীদ আচ্ছাই বলা হোক আপনা কুছ বোলনে কি ভবিষ্যৎ মে নেই হো
যেই তো করবা লেন
তওক্কো হি কি নেই উম্মীদ ই হে কে আচ্ছাই বলোগে কুছ তো খুলাসা থোড়া বহুত আতা সমাজ মে লেকিন যে কে উম্মীদ আচ্ছাই বলা হোক اللہ بہتر فرمائے۔ کال چلائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نگران شورا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ و رحمت نازل فرمائے۔ مدنی مکالمہ سلسلہ جاری ہے، میں احمد آباد سے محمد شبیر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ابھی جو سلسلہ جاری ہے، نگہبانی، نگہبان، نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اپنی ذات کی بھی نگہبانی کے کوئی مدنی پھول آپ عطا فرما دیتے ہیں؟ اپنے نفس کی نگہبانی کرنا، اپنی ذات کی نگہبانی کرنا، اپنے اخلاق کی نگہبانی کرنا، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے غلام شبیر با احمد آباد شریف ہند مشاورت کے یہ رکن ہیں، الحمدللہ۔ جو ابھی ہند کی ہماری جو مشاورت بنی ہے، اس مشاورت کے یہ رکن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ سارے آپ نے خود ہی کچھ نہ کچھ بیان کر ہی دیا ہے، نفس کی نگہبانی بھی ضروری ہے، اپنے اعمال کی نگہبانی ضروری ہے، اپنے اخلاق کی نگہبانی ضروری ہے، نماز کی نگہبانی ضروری ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت و نگہبانی ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی نگہبانی سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ضروری ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو درست طریقے پر اپنانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا عادی بننے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ضروری ہے، اور ان سب تمام تر چیزوں کا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سب ضروری کام کرنے بیٹھے گا تو انشاءاللہ ضروری کاموں میں لگے رہیں گے اور غیر ضروری کاموں سے نجات نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کال چلائیے۔
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نگرانی شورا کا سلسلہ نگہبان مدنی مکالمہ میں
میرا یہ سوال ہے کہ گھر کا جو نگران ہے والی صاحب ہیں یا جو بھی سربرا ہوتا ہے اس کو کیا کیا ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رہنمائی فرمائی.
ڈیٹیل ہے اس کے اندر مگر میں اس کو چند جملوں میں ہی عرض کر دوں گا کہ گھر کا سربراہ, گھر کا بڑا, جیسے مرد افسر ہیں عورتوں پر, الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا, اور گھر جو ایک ادارہ ہے اس کا نگران اور ذمہ دار یہی گھر کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے. تو اس کے لیے چند امور بہت اہم ہیں. نمبر ایک, اپنے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دے, یہ مین, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا نا عورتوں پر, مرد افسر بنایا. اب جس رب نے اسے افسر بنایا, جس رب نے اسے حاکم بنایا, جس رب نے اس کو ایک اتھارٹی دی, تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے رب کے احکام نافذ کرے. دوسری بات, اپنے آپ کو, اپنے گھر کو یعنی گھر کے افراد کو غیر اخلاقی کاموں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. اپنے گھر کی در و دیواروں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے, جیسے جانداروں کی تصویر وغیرہ لگانے وغیرہ کے حوالے سے. اور یوں مطلب کہ اپنے گھر کے اندر یہ رہے, اپنے گھر میں حسب موقع سنجیدگی اختیار رکھے, حسب موقع خوش طبعی رکھے, ایک اچھا ماحول بنا کر رکھے گھر کے اندر, کہ مسکراہٹیں بھی بکھیرتا رہے اور خوف خدا سے آنسوؤں کے موتی بھی ظاہر کرتا رہے. تو انشاءاللہ جب اس کے گھر میں دیکھیں گے کہ یہ ایک معتدل اور ایک بیلنس پرسنالٹی ہے, کہ یہ مسکراہٹ بھی ان کے چہرے پہ رہتی ہے اور آنکھوں سے خوف خدا اور عشق رسول میں آنسو بھی بہتے ہیں, یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں فرض کے ساتھ ساتھ, تو ان کو تہجد اور اشراق چاشت میں بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, تو اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر اور دین کی اور اس طرح کی پیاری پیاری مباح قسم کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, اور کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹیں اٹھاتے بھی ہیں, تو پلیٹیں لگاتے بھی ہیں, تو اصلاح بھی کرتے ہیں, تو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک پودا ہے نا, اب اس پودے کی دیکھے بانی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اب اس پودے میں کتنے سارے پتے ہیں, یہ ہے آرٹیفیشل, یہ اوریجنل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ مصنوعی پودا ہے. اب یہ پودے کی نگہبانی کرنے والا, جس کو اس پودے کی نگہبانی کرنی ہے, وہ اس کے یہ کیا کرے گا پتہ ہے, اس کے ایک ایک پتے پر غور کرے گا, یہ پتا دیکھے گا تو یہ پتا دیکھے گا تو یہ پتا دیکھے گا. اچھا, اب جیسے کہ مثال دے رہا ہوں, اسے یہ پتا دیکھا, اب یہ پورا پتا تو صحیح ہے لیکن اس تمام پتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, اب اس پتے کے کنارے جو ہے نا یہ خراب ہو رہے ہیں, تو اس کے ہاتھ میں ایک کینچی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے عموماً مالی کہتے ہیں, تو وہ ہلکی ہلکی سی اس کو قطر لے گا, اس کو الگ کر دے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بیماری یہ خرابی اگر اس پتے کے ساتھ رہی تو نہ صرف یہ اس پورے پتے کو خراب کرے گی بلکہ آہستہ آہستہ یہ پورے پودے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. تو جو نگہبان ہوتا ہے یہ صرف اوپر اوپر سے نہیں دیکھتا, جو نگران ہوتا ہے یہ اوپر اوپر سے نہیں دیکھتا, یہ صرف بڑی بڑی خرابیوں کا نوٹس نہیں لیتا, یہ ایک ایک پتے کو چیک کرے گا اور اس پتے میں موجود ایک ہلکی پھلکی خرابی کو بھی چیک کرے گا کہ اس کی ایک ہلکی سی خرابی بھی اس پورے پتے کو اور پتے کے ساتھ پورے پودے کو اور پودے کی وجہ سے پورے گلشن کو تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سفیان اطاری گجرات سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شور کو اپنی ذمہ داری گھر میں کیسے نبھانی چاہیے؟ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بھائی بہت شدید بیمار ہیں فارن کنٹری میں, تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کر دیں, صحت یابی کے لیے اگر ہو سکے تو باپا کی بارگاہ میں بھی دعا کے لیے کہہ دیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. مدنی مکالمہ آپ کا بہت ہی سلسلہ اچھا ہے, اس سے بہت علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے. اللہ عزوج مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو صحت و تندرستی اور سنت و بھری طویل زندگی عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اگر پانی مانگنے کی عادت ہے تو کبھی کبھی پانی پلانے کی بھی عادت بنا لے, اور خدمت کرنے خدمت لینے کی اگر عادت ہے تو کبھی کبھی خدمت کرنے کی بھی عادت بنا لے. یعنی ایک شوہر ایک مرد کو اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے, اس کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے رہنمائی حاصل کرے, حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں, آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کے ٹکڑے کرنا ثابت ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کے ٹکڑے کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے مطلب کے نالین اپنے جوتے کی گانٹھیں خود مطلب اپنے جوتے خود درست فرما لیتے تھے, اور مطلب اپنے گھر کے کام کاج کر لیتے تھے جیسے کہ عمومی طور پر گھر کے کام کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً جو مرد حضرات ہوتے ہیں اسپیشلی طور پر ایک تعداد ہے, وہ اس طرح گھر کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے جیسا ہونا چاہیے. ایک پارٹنر ہے نا, ایک فیملی پارٹنر ہے, آپ شراکت ہے آپ کی, ٹھیک ہے. آپ عورت کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ باہر نکل کر اکنامیکلی یا معاشی طور پر آپ کے ساتھ سپورٹ کرے. اگر گھر میں ایسی ضرورت پڑ گئی ہے تو گھریلو کسب کرے, ہوم اکنامکس جس کو کہتے ہیں, تاکہ باہر نکلنے سے جو فتنے برپا ہوتے ہیں اسے تحفظ ہو سکے. لیکن دیگر جو گھر کے مصروفیات ایکٹیویٹیز یا کام ہوتے ہیں ان میں اگر یہ شامل رہے, گھر کا سودا صرف لے کر آئے اور دیگر جو گھر کے کام کاج کرے وہ کرے. دیگر یہ کہ اس سے پہلے بھی چند مرتبہ یہ عرض کی ہے کہ یہ کبھی بھی مت کیجئے گا, میری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے مدنی التجا ہے. کالز بتاتی ہیں کہ شاید ایک تعداد دیکھ اور سن رہی ہو, پلمبر آئے گا کام کروا لیجئے گا, الیکٹریشن آئے گا کام کروا لیجئے گا, کارپینٹر آئے گا کام کروا لیجئے گا. میری مدنی التجا ہے آپ سب سے, فتنے کا دروازہ مت کھولیں. آپ کی موجودگی میں پلمبر آئے, آپ پلمبر سے آپ کام کروائیں. آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ ہی رہا ہوں, غیرت اس کا نام, غیرت اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ نے عورت کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا. غیرت اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ نے بال پکڑ کے کھینچ کے اس کے بال کاٹ دیے, اس کو تھپڑ مار دی اور اس کو مطلب کہ اس کا منہ کالا کر دیا, یا معاذ اللہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیا, اس کے ناک کاٹ دیا, اس کا منہ کاٹ دیا, خدا نہ خواستہ اس کی آنکھیں ہندی کر دیں, یا اس کا کوئی مطلب کہ جسم کا عضو یا پارٹ آف باڈی تھا وہ آپ نے افیکٹڈ کر دیا. یہ تو بے غیرتی ہے. عورت پر یوں مارنا کوٹنا ہاتھ اٹھانا اس طرح ظلم کرنا تو بے غیرتی ہے. یہ مرد کی نہ غیرت ہے نہ مرد کی ہمت ہے نہ یہ مرد کی طاقت ہے, نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. کہیں اسلام نے عورت کو قابو کرنے کی ان پر مطلب کہ اپنے آپ سختی کرنے کی اجازت دی ہے, مگر وہ اتنی مطلب کہ عمدہ اجازتیں ہیں کہ اس سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے, عورت پر ظلم نہیں ہوتا. مگر یہاں تو مطلب کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ سراسر غلط ہے, یہ ظلم ہے. اور جو ایسا کر رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے گا مسلمان یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے مگر اس کو علم نہیں ہے. اگر وہ اسلام کے صحیح علم جاننے والا ہوتا تو ہر کسی ایسا نہ کرتا. کبھی کسی عالم نے کیا ہے تو بتاؤ, کبھی کسی عالم سے یا اس طرح کا جو مطلب کہ علمی شخص ہوگا اس سے کبھی آپ اس طرح کا مطلب کہ ظلم اور یہ زیادتی ہونا اللہ نے چاہ تو ثابت نہیں کر سکیں گے. جو کرتا ہے وہ ظلم ہے, اور وہ ایک اہل علم طبقہ کبھی نہیں کرے گا جو اسلام و دین کو سمجھنے والا ہے. اسلام تو ہے جس نے عورت کے حقوق اور عورت کی بیان, وہ رائٹس آف وومین جس کو کہتے ہیں وہ بیان کی ہیں. آزادی یہ کے نام پر حقوق کی بات کرنا جو نا یہ عجیب و غریب میٹر ہے. عورت کے حق دیں, عورت کے رائٹس دیں, اور عورت کو اس کی ذمہ داری سمجھائیں, اور عورت کا حق ادا کرنے کے لیے مردوں کو ایکٹیو کریں, مردوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ عورتوں کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وسائل ظاہری سے قبل جو چند کلمات امت کو عطا فرمائے ان میں جو چند کلمات ہیں ان میں عورت کے بارے میں خاص کلمہ شامل ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اور نماز کی پابندی وغیرہ, اس طرح کے آخری کلمات ہیں. تو یہ جو مطلب جو چلا ہے کہ مرد مطلب کہ اس طرح پریشر کے ساتھ رہنے کو اور گھر میں مطلب کہ ایک وہ سختی کرنے ہی کا نام نہیں ہے. جہاں اللہ کی نافرمانی دیکھے گا وہاں پر اس کی غیرت جوش کھائے گی, مگر وہ واقعی اللہ کی نافرمان نہ کہ بیوی اور اپنے گھر کی ماں بہنوں پر شک ہو, شک اور شبہات, یعنی اس غیرت کو اللہ ناپسند فرماتا ہے جس سے عورت پر تہمت لگتی ہو. یہ روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اس یہ مطلب کہ اس طرح کی چیزوں کو پر, لیکن یہ معتدل بیلنس کے ساتھ چلیں گے نا, عورت کے لیے وہی بات بیان کی جائے گی جو عورت کے حق میں بہتر ہے. اگر عورت کے حق میں بہتر کہتے ہوئے وہ بات بیان کر دی جائے جو عورت کو اور تباہی کی طرف لے کے جائے گی, تو یہ تو مطلب وہی نہیں ہے. مٹھائی, اگر آپ مٹھائی کا تحفظ مکھیوں سے چاہتے ہیں نا, تو مٹھائی کو ڈھاپ پر رکھنا پڑے گا. مٹھائی کھلی رکھ کر آپ اس بات کا اعلان کرو گے کہ کوئی مکھی نہیں آئے گی, یہ بیوقوفوں کا کام ہے, عقل مند کا کام نہیں ہے. اگر اس مٹھائی کو مکھی سے بچانا ہے تو اس کو چھپا دو, اس کو کھلا رکھو گے مکھی آئیں گی اور گندگی پھیلے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, سمجھ جائیے, سمجھنے والوں کے لیے بیان کیا ہے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد ریاض پیرس سے بول رہا ہوں. تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے. تو آپ سے پوچھنا ہے کہ نظر کی نگہبانی کیسے کی جاتی ہے, پیرس جیسے شہر میں رہ کر نظر کی نگہبانی کیسے کی جا سکتی ہے, اس کے متعلق کوئی مدنی پھول ادا کرتے ہیں. شکریہ.
ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال کیا آپ نے. نگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. سورہ نور میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا یہ نگاہوں کی حفاظت کی ایک بہترین صورت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں میں, یہ ادا میں نے احیاء العلوم میں بھی پڑھی ہے, کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال درجے کی حیا والے تھے, اور آپ کسی کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر والا انداز ہو ہے نا, یہ آپ کی سیرت مبارکہ میں نہیں ہے. تو نگاہیں نیچی رکھنے کی جب تم عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے جو باہر جس طرح کی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے, اللہ نے چاہا تو کئی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. پھر بلا وجہ گھر سے نکلنے سے احتیاط کریں, پھر گھر کے اندر بھی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرنی پڑتی ہے. گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے, اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر چونکہ بچے اور سارے مرد بھی ہوتے ہیں, تو وہ گھر میں بھی اس طرح مطلب کہ رہیں کہ نہ یہ آزمائش میں آئے نہ گھر کے دیگر محرم آزمائش میں آئے. تو یہ سب مل جل کر کوئی ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ. اسی طرح عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے, عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا فرمایا گیا, عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا فرمایا گیا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس ادا کو ادا کرنے کو کہتے ہیں نگاہوں کا قفل مدینہ. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو چکا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کی نگہبانی درست طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.